खुलोसिमुस कुराती सुभा खुले आँख सल्ले अला कहते खुले आँख सल्ले अला कहते
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
ها انتم اولا
سنتے ہو یہ جو تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں نہیں چاہتے اور حال یہ کہ تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو.
وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا
اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے.
وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ
اور اکیلے ہوں تو تم پر انگلیاں چبائیں غصے سے.
قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور
تم فرما دو کہ مر جاؤ اپنی گھٹن یعنی قلبی جلن میں, اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات.
ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا
تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں.
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ
اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا, بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں.
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
اور یاد کرو اے محبوب جب تم صبح کو اپنے دولت خانے سے برآمد ہوئے مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے اور اللہ سنتا جانتا ہے.
اِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا
جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نام مردی کر جائیں اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے.
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے.
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ
اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے.
فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو.
اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ
جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3,000 فرشتے اتار کر.
بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ہذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من مسومین
ہاں کیوں نہیں, اگر تم صبر و تقویٰ کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5,000 فرشتے نشان والے بھیجے گا.
وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ
اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے.
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.
اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے.
لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ.
اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے کہ نامراد پھر یعنی لوٹ جائیں.
لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون.
یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں.
صدق اللہ العظیم.
سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں. ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھنے جا رہے ہیں. ہمارے بہت ہی پیارے قبلہ کاری حکیم خلیل عطاری صاحب ادام ذلہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. انشاءاللہ کلام سنائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس عظیم ہستی کے بارے میں ہم اپنے پروگرام کے اندر گفتگو کرنے جا رہے ہیں, آپ حبر الامہ ہیں سبحان اللہ. اور تفسیر کے اندر, علم قرآن کے اندر آپ کی ایک زبردست مہارت ہے, اور اللہ کریم نے علم حدیث بھی کمال کا عطا فرمایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صحابی ابن صحابی ہیں. آپ بھی صحابی ہیں, صحابی رسول ہیں, اور آپ کے والد ماجد یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول صحابی رسول ہیں سبحان اللہ. اور آپ کے جو ہے وہ چچا بھی ہیں سبحان اللہ. اور ایسا ادب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ جو اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہیں, کہ مشکات شریف کے حاشیے میں یہ بات جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا تھے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. خالد بھائی
کیا بات,
پوچھا گیا کہ
آپ بڑے ہیں
یا پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے ہیں, تو ارشاد فرمایا انہوں نے سوال کرنے والے سے کہ بڑے تو حضور ہی ہیں, بہرحال میں دنیا میں پہلے آیا ہوں. یہ آپ دیکھیں کیا مطلب,
محبت بھرا انداز,
محبت بھرا, عشق بھرا, پیار بھرا انداز ہے حضور سے محبت کا. اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے. انداز جو ہے وہ محبت رسول کے اسی طرح کے وارثگی والے ہوتے ہیں, اور یہی ہونے چاہیے کہ محبت یہ وارفتگی کا تقاضا کرتی ہے اور ڈیمانڈ کرتی ہے. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ عشق بھی نصیب فرمائے, اور آقا کریم کی اطاعت بھی اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک زبردست پہچان ہے علم تفسیر کے اعتبار سے, تو انشاءاللہ آج ہم اپنے پروگرام میں کچھ علم تفسیر کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آئیے ابھی حکیم خلیل عطاری صاحب سے کلام سنتے ہیں.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے جب مدینے وہ ہمیں بلوائیں گے, آئیں گے وہ دن بھلے بھی آئیں گے جب نظرے قدم فرمائیں گے ہم کو دنیا سے مطلب حضور گیت ہم بس آپ کے گائیں گے
سبحان اللہ سبحان
اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک تانگ مدینے جاون دی کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں ایک تانگ مدینے جاون دی کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں بس آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں بس آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور مصطفیٰ ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی گلی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں بس آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں ساڈے وال پیارے آ نگاہاں کدوں ہونیاں ساڈے وال پیارے آ نگاہاں کدوں ہونیاں دسو منظور ہے دعاواں کدوں ہونیاں بس آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں اڈ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں تسا کرو مہربانیاں کرم کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے آقا تیرے مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یار منا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یار منا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رو ورگا ٹور نہیں میرا عشق بھی رو ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں بس آقا تھے مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا دل قیدا حوصلہ رکھ آقا دا بلا سبری دل بچوں جانا چور نہیں پر کی کریے بے سبری دل بچوں جانا چور نہیں راز وہ بلائیں گے سن میں کون سے مہینے میں پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں بیچین دل کو اب تک سمجھا بھجا انتظار ہوتا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں परेशान तेरे जिक्र दे चर्चे अलीशान से तेरे जिक्र दे चर्चे परेशान तेरे हुस्न दे चर्चे अलीशान से थे तेरे इश्क दा प्यारे आशुर नहीं कोई था नहीं ऐसे जिस था थे तेरे नाम दा روشن ہونی نور نہیں جے دل وچ عشق نبی دا نہیں تیری روشن ہونی قبر نہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا روشن ہونی گور نہیں جے دل وچ عشق نبی دا نہیں تیری روشن ہونی گور نہیں جے دل وچ روشن ہونی گور نہیں اے نور خدا کر چمکا دو پائے مرشد سرکار میرے دل کا بے نور نگینا ہے جے دل وچ عشق نبی دا روشن ہونی گور نہیں عطار پیا شاہ مدینہ عنایت سگے عطار پیا شاہ مدینہ عنایت ویرانہ دلا کے بسا جا عشق نبی دا نہیں تیری روشن ہونی گور نہیں بیدانی تیری روشن ہونی گورے نہیں بس آقا مرضی بس آقا مرضی
فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ جے دل وچ عشق نبیدہ نہیں تے روشن ہونی گور نہیں. دنیا کی محبت دل میں ہے اور طرح طرح کی چیزوں کا بیان کیا گیا قرآن کریم اور قرآن حمید کے اندر, اور پھر فرمایا گیا کہ یہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے یہ سب چیزیں زیادہ محبوب ہوں فَتَرَبَّصُوا, تو انتظار کرو, حتیٰ یأتی اللہ بأمری, کہ اللہ کریم پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. تو اللہ پاک ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یٰسین. ماشاءاللہ کلام سنا ہے آپ نے خلیل بھائی سے, اور حضور وہ ہیں کہ جن کے ذکر کے جن کے حسن کے چرچے عرشوں پر بھی ہیں اور فرشوں پر بھی ہیں. اعلیٰ حضرت نے اسی مضمون کو ایک مقام پر اس طرح بیان فرمایا ہے کہ عرش پہ تازہ چھیر چھاڑ اور فرش میں ترفا دھوم دھام, کان جدھر لگائیے, عرش پہ لگائیے یا فرش پہ لے آئیے, کان جدھر لگائیے تیری داستان. سبحان اللہ کیا بات ہے. اور شعر ہے بڑے مزے کا, تو میں لگے ہاتھوں یہ بھی پڑھ ہی دوں. آپ فرماتے ہیں, عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا. عدنان بھائی عرش پہ جا کر کہاں جا کر؟ عرش پہ جا کر مرغ عقل تھک کر گرا غش آ گیا, اور ابھی منزلوں پر ہے, اور ابھی منزلوں پر ہے پہلا ہی آستان ہے.
اللہ
کیا کلام لکھا ہے امام علیہ سنت نے, سبحان اللہ کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے یہ پیارے انداز نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں حضرت امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے جو الفاظ سمجھ لیں کہ انٹروڈکشن میں ذکر فرمائے ہیں,
سبحان اللہ.
میں عدنان بھائی اگر آپ
بالکل جی آپ
میں عرض کروں, سبحان اللہ, مہاجرین صحابہ کرام میں سے ہیں, صحابی رسول ہیں, صحابی ابن صحابی ہیں, پھر مہاجرین میں آپ کا شمار ہے. اور فرماتے ہیں, ایک ذہین معلم, صاحب فراست, قابل فخر, بدر العلماء, میں قرآن جاؤں, قطب الافلاق, بادشاہوں کی ضرورت,
حق
علم کے بہتے چشمے, اللہ اکبر, سبحان اللہ, اور مفسر قرآن, تاویلات کو بیان فرمانے والے, باریکیوں کی عمدگی کو جاننے والے, اور عمدہ لباس زیب تن کرنے والے, اپنے پاس بیٹھنے والوں کو عزت دینے والے, اور انہیں کھانا کھلانے والے, کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. کیا بات. میں تو عدنان بھائی یہ جو بھی ذکر فرمائی نا بات کے علم کے بہتے چشمے, تو میں تو جیسے چشمہ بہتا ہوا نا
جی,
اس کی امیجینیشن میں چلا گیا میں.
واہ,
آپ دیکھیں جب چشمہ بہ رہا ہوتا ہے, ایک تو اس چشمے کا اپنا حسن ہوتا ہے, پھر اس کی فراہمی آپ پر اگر آپ غور کریں,
واہ,
ایک تو حسین لگ رہا ہے, آنکھوں کو بھلا لگ رہا ہے, اور صرف آنکھوں کو بھلا ہی نہیں لگ رہا بلکہ ساتھ میں نفع بھی دے رہا ہے. اور نفع بھی کون سا دے رہا ہے؟ پانی میٹھا اور شیریں پانی.
ویسے ان کے بارے میں جو الفاظ, جیسے یہ چشمہ ہے نا
جی,
تو بعض چشمے وہ ہوتے ہیں جن کا پانی ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے, اور بعض چشمے وہ ہوتے ہیں کہ ایسے بہ رہا ہوتا ہے پانی, اور جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بہرے بے کراں کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں کہ ایک دریا تھے آپ, علم کے سمندر تھے جو ایسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوا کرتا, بے کراں سمندر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اگر چشمے کا لفظ بھی استعمال ہوا نا تو یہ چشمہ وہ تھا کہ جو ایسے موسلا دھار بہ رہا تھا اور لگاتار. اور واقعی آپ کا جو علم ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بالخصوص جو آپ کو علم تاویل اور جو آپ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے خاص طور پر جو آپ کے لیے علم و حکمت کی دعائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی, ایک بار نہیں کئی بار. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کسی کے لیے ایک بار دعا ہو تو سبحان اللہ کیا بات ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے, اچھا ایک تو یوں مطلب عظمت و رفعت, پھر ان کو نا ایک ذوق اور شوق بھی بڑا تھا بچپن سے ہی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں, حضور کے احوال کے بارے میں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی اس کے بارے میں ان کو بڑی جستجو رہتی تھی کہ معلومات ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. اور ان کو ایک یوں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھی ہیں, حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہے, تو یہ ان کے شہزادے ہیں, ان کے بیٹے ہیں. دوسری ان کو ایک اور بھی نسبت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں یہ ان کی خالہ تھیں. تو اب یہ اس اعتبار سے اپنی خالہ کے گھر جو ہے وہ یوں چلے جاتے تھے, اور جو بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, دیگر اور بھی کتابوں کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا اس بات کا تجسس ہوا, دیکھوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز, تو فرماتے ہیں ایک رات جو ہے نا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر گیا, وہاں الفاظ یہ کہ میں اپنی خالہ کے گھر گیا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور رات جو ہے وہ آپ نے وہاں قیام کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز ادا کی, اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے گھر, گھر آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نماز ادا کی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے, آرام فرمایا آپ نے. پھر اٹھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی, تو اس میں وتر بھی تھے نوافل بھی تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ادا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے. اب یہ ان کا بچپن ہے, چھوٹے سے تھے, تو اب یہاں یا تو یہ واقعہ متعدد بار ہوا ہے کہ کئی بار, کیونکہ الفاظ کے اندر کافی اختلاف ہے, اور یا یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل پیچھے کھڑے ہو گئے پچھلی صف میں, تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ سیدھی جانب آ جاؤ, قریب آ کے کھڑے ہو جاؤ. بعض روایت میں یہ ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں جانب کھڑے ہوئے, تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, اب مختلف طرح کے الفاظ ہیں, بعض میں یہ ہے کہ حضور چھوٹے سے تھے چونکہ, تو بڑا پیار اور شفقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر فرمائی, سرکار نے کان سے پکڑ کے نا دوسری طرف کر لیا
اللہ
کہ بھائی اس طرف آ کے کھڑے ہو, تو یہ پھر پیچھے ہو گئے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل فرمائی, پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں ساتھ کھڑا کر رہا تھا تو تم پیچھے کیوں ہو رہے تھے, یا میں نے اس طرف جو ہے تمہیں کھڑا کیا تم پھر پیچھے ہو گئے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کا مقام کتنا بلند ہے, آپ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی ہیں, کس میں ہمت کس میں جرأت کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز ادا کرے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس اسی خیال نے مجھے پیچھے کر دیا کہ حضور علیہ السلام ظاہری طور پر بھی برابری, یعنی حضور کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز ادا کروں, یہ بھی بچپن میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اس زمانے میں یہ ذہن ہے کہ ظاہری طور پر بھی حضور کی عظمت حضور کی رفعت اتنی بلند ہے کہ میں حضور کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھوں, پیچھے کھڑے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ادا اس قدر پسند آئی, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی, مولا اسے حکمت بھی سکھا دے, اسے علم بھی عطا کر دے, اسے دانائی بھی عطا کر دے. اور بعد میں یہ ہے کہ یا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما, قرآن کا علم عطا فرما. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا.
واہ
اللہ اکبر, اس کا بھی اپنا ہی ذوق ہے, اور اس میں بھی کوئی خاص جو ہے نا وہ رمز ہے سینے سے لگا کے کچھ عطا کرنے کا جو ہے نا اللہ اکبر بزرگان دین کا, اور وہ واقعی, اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک سینے سے لگایا اور پھر آپ نے دعا کی مولا اسے علم و حکمت سکھا دے, حکمت سکھا دے, کتاب کا علم عطا کر دے. پھر وہ وقت آیا کہ دنیا آپ کو مفسر قرآن, ترجمان القرآن اور اس طرح کے مختلف حبر الامہ, اللہ اکبر, حبر الامہ کے لقب سے جو ہے وہ یاد کرتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں, اور صحابہ کرام علیہ مردوان بھی بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے, ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے, بڑی قدر کیا کرتے تھے, اپنے پاس بلاتے تھے تعظیم توقیر والا معاملہ بھی, اور مسائل کے لیے بھی مختلف صحابہ کرام علیہ مردوان ان کی جانب رجوع فرمایا کرتے تھے.
واہ جی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں, مجھے جو یہاں ایک بات موضوع سے سیکھنے کو مل رہی ہے عدنان بھائی, آپ غور فرمائیں, جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان تو وراء الورا ہے, سبحان اللہ, کہ آپ کو دعائے مصطفیٰ ملی ہے, اور جس کے لیے حضور دعا فرما دیں تو اس کا تو مقام کیا ہوتا ہے, حضور جس سواری پر سوار ہو جائیں اس سواری کی عمر وہیں پر رک جایا کرتی تھی. یعنی یہ بھی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. آپ دیکھیں جس کو حضور دعا دے رہے ہیں کیا اس کا مقام ہوگا, پھر ہم کیا اندازہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. سیکھنے کی اور غور کرنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انداز ہی وہ اپنایا. ایک تو نا کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں, میں بولوں عدنان بھائی دعا کر دیں, خالد بھائی دعا کر دیں, خلیل بھائی دعا کر دیں, عبدالغفور بھائی دعا کر دیں, بھائی جان فلاں دعا کر دیں. ایک تو یہ ہے
صحیح,
اور ایک یہ ہے والدین سے کہنا کہ آپ دعا کر دیں, اور ایک یہ ہے کہ انداز ہی ایسا بنانا کہ سامنے والا خود بخود دعائیں دے. اور یہ جو اس انداز کی جو دعا ہوتی ہے نا دنان بھائی
جی,
اس کے بارے میں اگر یوں کہا جائے کہ یہ یقیناً دل سے نکلتی ہے
جی,
تو بھی بات غلط
نہیں
ہوگی. ٹھیک ہے, ماں باپ کے ساتھ بھی بعض اوقات اس طرح کا انداز جو ہے اختیار کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود بخود جو ہے وہ دعائیں دیں. اور ہم انداز اپنا ایسا زندگی میں بنائیں کہ لوگ ہمارے لیے, لوگ ہمیں دعائیں دیں, اپنی ہائیں نہ دیں.
اللہ اکبر,
جس طرح دعا لوگ دیتے ہیں ویسے ہائے بھی لوگوں کی پھر ویسی ہی نکلتی ہے. انداز اپنا جو ہے نا یہ خالد بھائی سیکھنے والی بات ہے, اور اس پر ہمیں فوکس کرنا ہوگا.
مؤدب بندہ ہو, با ادب ہو, با سلیقہ ہو, ایسا بندہ دعائیں ہی پاتا ہے
جی.
اب یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خانوادے کی شان ہے, حضور قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, اعلیٰ نسب والے ہیں
جی.
تو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ خاندانی اوصاف ہیں جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئے ہیں, کہ آپ ادب والے ہیں, سلیقہ شعار ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح انداز اختیار کر رہے ہیں. جس طرح ابھی عدنان بھائی نے روایت بیان کی کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے اور فرمایا کہ میں اپنی خالہ جان کے یہاں گیا, تو اسی طرح کی ایک روایت ملتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلمان بھی رات بیدار ہوئے
جی,
تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیدار ہوئے, اور فوراً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے لیے پانی کا اہتمام فرمایا. پانی کا انتظام کرنا تھا, آپ نے فوراً ہی کر دیا. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو کے لیے تشریف لائے
جی,
تو پانی وہاں پہلے سے ہی موجود تھا. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کس نے کیا ہے, جواب دیا جاتا ہے یہ عبداللہ ابن عباس نے کیا.
اللہ,
نبی پاک یہ وہ انداز ہے جو آپ فرما رہے ہیں, دعا لینے والا انداز.
واہ 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 واہ,
یہ وہ انداز ہے. کس نے کیا ہے پتا ہے کہ اس وقت میں پانی کی ضرورت ہے, حاجت ہے, تو اس وقت فوراً وہ چیز اویلیبل کر دینا. حضور پوچھتے ہیں کس نے کیا, بتایا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں پاس بلاتے ہیں, سینے سے لگانے کے بھی الفاظ ہیں, اور یہ الفاظ بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا.
حق,
اور سر پر دست شفقت رکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس کو کتاب کی حکمت سے نواز دے, حکمت سے نواز دے, کتاب کا علم عطا فرما. اور پھر سینے پر ہاتھ رکھا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی, مولا اس کا سینہ علم سے بھر دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب بھی لوگ میرے پاس کوئی مسئلہ لے کر آتے تھے مجھے ان کا مسئلہ سن کر جواب دینے میں کوئی گھبراہٹ یا ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی. اور کیسے ہوتی؟ اور یہ ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پانے میں کامیاب ہو گئے, اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ان کو جو کچھ ملا ہے, جو گھبراہٹ دور ہوئی ہے, جو فقاہت, جو مقام, اور جو تفسیر میں ایک نمایاں آپ کو امتیاز حاصل ہوا, اس کی کس سے ملا, یہ بھی اس کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دست مبارک رکھنے کی برکت سے ملا ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ لا ورب العرش جو ملا ان سے ملا, جو ملا ان سے ملا. کہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقاہت مل رہی ہے, اس سے مل رہی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفسیر مل رہی ہے, کس سے مل رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں
جی,
آپ کو حافظہ مل رہا ہے, کس سے مل رہا ہے؟
بارگاہ
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ سے. یوں کسی کو آنکھ, کسی کو ٹانگ, کسی کو کچھ, جو مل رہا ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مل رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایک ادب والا انداز سکھاتا ہے
جی.
جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی.
واہ واہ,
یہ وہ بات ہے کہ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو رسول اللہ نعمتیں بانٹنے کے لیے آئے ہیں, وہ بانٹ رہے ہیں. بندہ کاسا لے کر ادب کے ساتھ کھڑا رہے اور حضور کے ساتھ ادب والا انداز اختیار کر کے رکھے, وہ تو دعائیں ہی دینے والے ہیں, صرف دعائیں دیتے ہیں, عطائیں بھی فرماتے ہیں. بندہ لو لگا کے رکھے اور لیتا چلا جائے.
ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. مالک کل کے لاتے یہ ہے, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رب ہے معطی یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہے.
سبحان اللہ. تو دعائیں لینے والا انداز اپنائیں کہ ہمیں کوئی دعا کیا کرے, دے, ٹھیک ہے, انداز ہی ایسا ہو. اور پھر ادب رسول ہو اور عشق رسول ہو, یہ تو کامیابی کے لیے پہلی سیڑھی ہے. اور یہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, تعظیم اور توقیر کا حکم دیا گیا ہے. پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, پھر صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرے.
بالکل.
اب آپ دیکھیے کہ ہمارا انداز کہیں ایسا تو نہیں ہے جس کے اندر لاوبالی پن ہے. بعض وقت میں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین, ایک انتہائی اہم بات ہے کہ بعض اوقات بندہ نفس و شیطان کے مکر و فریب میں اس طرح کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ بہت ساری باتیں فراموش کر بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے, یا بے دھیانی میں کہہ لیجیے کچھ باتیں کہتا چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایمان پر زد لگانے والی ہوتی ہیں, اور کچھ سننے والے بھی اس کو بس جو ہے وہ سنتے چلے جاتے ہیں اور یوں سر دھنتے چلے جاتے ہیں, تو اپنا بھی معاملہ ساتھ میں خراب جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. ایسا ہرگز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو ادب رسول نصیب فرمائے, عشق رسول عطا فرمائے. اور یاد رکھیں حضور وہ ہیں کہ جن کے کپڑوں کی گستاخی, جن کے مبارک کپڑوں کے بارے میں, حضور کے پاپوش مبارک کے بارے میں,
اللہ
جسے عام لفظ میں جو ہے وہ چپل جو ہے وہ کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں بھی اگر کوئی خلاف ادب جملہ بولے گا تو ایمان کی حدوں سے باہر نکل جائے. ہمیشہ ادب ہو, احترام ہو, اور یہ کنسیڈر ہو ہمارے ذہن کے اندر, یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ میری زبان سے کوئی جملہ ایسا نہ نکلے کہ جو آقا کریم کی عظمت اور شان کے خلاف ہے. اور اگر کبھی معاذ اللہ نکل بھی جائے اور کوئی توجہ دلائے تو باقی کام بعد میں کریں, پہلے فوراً توبہ کریں, رجوع کریں, آقا کریم کی بارگاہ سے بھی معافی کے خواستگار ہوں, اللہ کریم سے بھی معافی مانگے, یہ ضرور چیزیں کنسیڈر کر کے رکھیں ایک بات ہے. اور پھر جس عنوان سے ہم جو ہے وہ آگے چلے تھے, ایک اہم بات جو ہم اس سے لے رہے تھے کہ کام ایسے کیے جائیں کہ کیا ہو, دعائیں ملیں. ماں کی دعا بھی فائدہ دیتی ہے اور بچوں کی ماں کی دعا بھی اگر ملے گی تو وہ بھی فائدہ بھارت ضرور دے گی. تو دعائیں لینی ہیں, اپنی ماں سے بھی دعائیں لینی ہیں اور جو بچوں کی ماں ہے اس سے بھی کیا کرنا ہے, دعائیں ہی لینی ہیں. یہ ذرا ذہن بندہ اپنا بنا کر کے رکھے.
اپنے خلاف بندہ مورچے نہ بنائے نا
جی,
اپنے خلاف بندہ مورچے قائم نہ ہونے دے.
صحیح,
محبتیں بانٹنے والا ہو اور کام بنانے والا ہو نا سلمان بھائی
جی,
تو اس کے لیے لوگوں کی دعائیں نکلتی ہیں. اور جو ہو کام بگاڑنے والا, دوسرے لفظ میں کہا جاتا ہے رنگ میں بھنگ ڈالنے والا, خوشیوں کو غمی میں تبدیل کرنے والا, اس کے لیے دعا کیسے نکلے گی؟ اس کے لیے پناہ کے ہی الفاظ نکلیں گے کہ اللہ اس سے بچائے, اس کے شر سے بچائے, یہ آئے گا تو مصیبت لائے گا. تو بندے کا مزاج اگر نرم ہوگا اور لوگوں کے کام آنے والی طبیعت ہوگی تو جو کام آتا ہے, میں آپ کی مشکل میں کام آ جاؤں آپ مجھے کیوں بد دعائیں دیں گے
جی,
لیکن اگر میں کسی کے اچھا بھلا بنتا کام بگاڑ دوں وہ مجھے دعائیں کیوں دے گا؟ تو دعائیں لینے کے لیے پہلے آپ کو کام بنانے والا ہونا چاہیے. راحتیں پہنچائیں گے
جی
تو ہی دعائیں پائیں گے
جی,
تکلیف پہنچا کر دعا نہیں مل سکتی.
ایسی بات, بڑی پیاری بات کہی. اور میں عرض کروں بعض لوگوں کی جو ہے وہ طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف میں جب دیکھتے ہیں تو پھر اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں, یہ طبیعت اچھی نہیں ہے. خوشی بھی سامنے والا تکلیف میں ہے اور وہ بد دعائیں دے گا, اور اگر وہ مظلوم ہوا تو مظلوم کی بد دعا یہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے.
اللہ
اتنی مطلب یہ ڈرا دینے والی بات ہے. اللہ ہمیں خیر نصیب فرمائے. اور یہ انداز جس طرح وہ ہوتے ہیں دعائیں لینے والے انداز, ویسے ہی بد دعائیں لینے والے انداز بھی ہوتے ہیں. جیسے گاؤں دیہات میں بعض اوقات اس طرح لڑکے بھالے جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جو بزرگ افراد ہوتے ہیں, عمر رسیدہ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ اپناتے ہیں. آواز دے کر, آواز کس کر بھاگ جائیں گے. کوئی کسی بات سے کوئی بزرگ جو ہے اگر وہ ان کو بات وہ بری لگتی ہے, بوڑھا آدمی ہے اور عمر رسیدہ ہے, تو بات کر ہوتا ہے کچھ باتوں سے بندے کی طبیعت میں وہ اضطراب آ جاتا ہے, یہ کیوں بولا ہے مجھے, چڑچڑاپن آ جاتا ہے, وہ بول کے آواز لگا کے بھاگ جائیں گے. تو جس طرح دعائیں لینے والے انداز ہیں ویسے بد دعائیں لینے والے انداز بھی ہیں. تو میں اپنے آپ پر غور کر لوں کہ میری زندگی کے اندر دعائیں لینے والے انداز ہیں یا بد دعائیں لینے والے انداز ہیں. تو گاؤں دیہات میں بھی مدنی چینل اللہ کی رحمت سے دیکھا جاتا ہے, شہروں میں بھی اللہ کی رحمت سے دیکھا جاتا ہے. تو ہمسائے بھی وہی انداز اپنائیں کہ دعائیں لینے والا انداز ہو, بد دعائیں لینے والا انداز یہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. ایک عنوان کو میں نے لینے کی کوشش کی ہے کہ اس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت سے جو ہمیں ایک سیکھنے کو مل رہا ہے, اس کو جو ہے وہ لیا جائے کہ دعائیں لینے والے کام کریں. ٹھیک ہے, اور دل سے جو دعائیں نکلتی ہے اس کا پھر اثر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں, کچھ آپ کی کال شامل کرتے ہیں. جی
شاہد ممتاز اتاری, عرض گزار ہوں, ماشاء اللہ سلمان بھائی آج آپ نے موضوع بھی بہت پیارا چنا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں واقعی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی ہی ان کو محبت تھی, اور ماشاء اللہ جیسا انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے کام کیا, اللہ پاک ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب کرے. ماشاء اللہ آج خلیل بھائی بھی, خالد بھائی بھی, جیسے باقی معلمین بھی تشریف فرما ہیں. خلیل بھائی سے ایک عرض یہ کرنی تھی کہ میری مدنی منی ہے, کم و بیش 2 سال کی ہونے والی ہے, وہ جیسے ہی دودھ پیتی ہے تو فوراً لوز موشن کر دیتی ہے، دوائیاں لینے کے باوجود بھی اس کو افاقہ نہیں ہو رہا۔ اور خلیل بھائی یا سلمان بھائی دونوں سے عرض تھی کہ ایک کلام ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں، انم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ، جزاک اللہ خیرا،
اللہ عافیت اور راحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنی رحمت کی نظر فرمائے آپ پر بھی، آمین آمین۔ جی
میرا نام شہزاد انور، ضلع ناروال سے بول رہا ہوں۔ سلمان بھائی خلیل بھائی سے کہیں کوئی خارش کا علاج بتا دیجیے۔
اللہ رحمت فرمائے، اللہ آپ کو فضل جہاں اپنا عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بیماری اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے، آمین, آمین. جی
زبیر احمد جلاب جٹا سے بول رہا ہوں۔ سلمان بھائی ماشاء اللہ زجل آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے جاری و ساری ہے، مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ او نکا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دے، جزاک اللہ خیرہ،
امین۔ جی
میرا نام احمد حسن عطاری ہے، میں نور پور سیتھی سے بات کر رہا ہوں۔ خلیل بھائی آپ نے کلام سنا کے مدینہ مدینہ کر دیا، برائے مہربانی مجھے قصیدہ بردہ شریف سنا دیں، دعا مدینہ سے نوازیں، جزاک اللہ خیرہ،
آمین۔ جی
پیارے پیار سلمان انکل، میں فاطمہ تاریہ من چنباز سے، خلیل انکل آپ مجھے یہ منقبت سنا دے، زندہ باد زندہ باد اتار ہمارے زندہ باد۔
واہ بھائی واہ، مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی
میرا نام احمد حسن عطاری ہے، میں نور پور سیٹھی سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان انکل مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ میرا خلیل بھائی سے یہ سوال ہے کہ میری والدہ کی کمر میں بہت درد ہوتا ہے اور میرے والد کے گلے میں بلغم جم جاتا ہے، برائے مہربانی اس کا علاج ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ،
آمین۔ اللہ صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ کلام کی فرمائشیں ہیں، میسیجز بھی ہیں۔ قلت حیلتی انت بصیرتی ادرکنی یا رسول اللہ، یہ کلام سننا ہے ان کو، فرمائشیں ان کی، اللہ برکت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور معدے میں تکلیف ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیں، معدے میں جلن رہتی ہے، اللہ پاک روبہ صحت فرمائے، عافیت فرمائے۔ عبد الحبیب بھائی کی آواز میں کلام سنائیں، چلیں جی مرحبا۔ اور آگے جی ان کا کہنا ہے کہ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ اگر آنکھیں سوج جائیں تو کیا کیا جائے، اس کا آسان جواب خلیل بھائی ماہرانہ جواب تو وہی ہوگا، آنکھیں سوج جائیں تو نیند پوری کم از کم کی جائے تاکہ آنکھیں نہ سوجیں، جب نیند پوری نہیں ہوتی پھر بھی آنکھیں سوج جاتی ہیں، اور بعض وقت زیادہ سونے سے بھی سوج جاتی ہیں، یہ بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے،
آمین۔
نیند کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جی، کبھی پوری ہو جاتی ہے اور کبھی پوری اطمینان بھائی
نہیں
ہوتی۔ تو بہرحال جاگنا ہے، جاگ لے افلاق کے سائے تلے، یہ بھی بات کہی جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے، خیال رکھیں اپنی صحت کا بھی۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں، کال۔
سلمان بھائی میرا خلیل بھائی پر یہ ہے کہ مجھے ایک گانا سنا دے، رسول پاک کی دو چڑیا کی امت پر عنایت ہو۔
اللہ رحمت فرمائے، یہ آپ کو اشعار سننے ہیں جی، بہت نوازش آپ کی کال کے لیے۔ خلیل بھائی کچھ ارشاد فرمائیں، علاج بتائیں، چلے پہلے کلام سنائیں پھر علاج بتائیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل، صلی وسلم۔
خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته گناہوں کی نحوست بھر رہی ہے دم بدم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ دلم پجمردہ دلم رسول اللہ جو سوئے من گزر آرے من سے
سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جاؤں علامہ جامی رحمہ اللہ کے عشق پر بھی جو ہے نا وہ بیسیوں سال بیت گئے عدنان بھائی یا پچاسیوں سال بیت گئے آج بھی دیکھیں اتنے عرصے بعد بھی کلام پڑھا جا رہا ہے اور یہ کلام اپنا ایک ذوق بھی دے رہا ہے اور اپنی ایک تاثیر کو جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہے. کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی عدنان بھائی, انہوں نے کہا کہ عام بندہ جب بات کرتا ہے نا میں نے بات کی تو آپ کیا ہیں سن رہے ہیں, لیکن جب محبت الہی رکھنے والے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوبے ہوئے افراد وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کے ووکل کے ساتھ ساتھ ایک روحانی نور بھی نکلتا ہے جو بندے کو پہنچ رہا ہوتا ہے, اور یہی تاثیر کی صورت میں وہ نور پہنچ رہا ہوتا ہے اور بات دل پہ جو ہے اثر کر رہی ہوتی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ حضرت امام جامی رحمہ اللہ کی قبر انور پر اپنی کروڑا کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے اور ہمیں عشق رسول کی خیرات اللہ پاک اپنے فضل سے کرم سے عطا فرمائے, آمین بجاہ طہٰ و یاسین. جی خلیل بھائی کچھ علاج بھی بتائیں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے دو سال کی جو بچی تھی لوز موشن کے حوالے سے بات ہوئی تھی, اللہ کریم آسانی فرمائے. اس کے لیے ایک تو یہ کوشش کریں کہ پانی کی کمی نہ ہونے دیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فوری جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے, تو رسک پر نہ رکھا جائے. ویسے عام اگر حالات میں کبھی موشن وغیرہ ہو جائیں تو اس کے لیے ایک گھریلو علاج عرض کر دیتا ہوں, وہ آپ گھر میں بنا لیں تو انشاءاللہ یہ بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. وہ کرنا آپ نے یہ ہے کہ تقریباً تازہ پودینہ جو ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے تقریباً 6 گرام, تازہ پودینہ 6 گرام، تازہ نہ ملے تو دوسرا بھی لے سکتے ہیں. اسی طرح سے سونف، سونف بھی آپ نے لینی ہے 6 گرام، اور ایک عدد خوبانی، اس کو گٹھلی اس کی نکال لیں اور خوبانی آپ لے لیں. اور چوتھی چیز ہے آپ نے جو لینی ہے وہ ہے بڑی الائچی، بڑی الائچی. یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں. تو ان چاروں کو سونف اور پودینہ، بڑی الائچی جو بلیک کالے الائچی ہوتی ہے، بڑی الائچی جسے کہا جاتا ہے وہ، اور چوتھی چیز جو عرض کی تھی خوبانی، ایک عدد خشک خوبانی آپ لے کر اس کو 1 گلاس پانی کے اندر پکا لیں. تقریباً 5-7 منٹ اس کو پکا لیں. پھر جب یہ آدھا گلاس رہ جائے تو اس کو اتار لیں، اور چھاننے کے بعد اس میں نمک یا چینی وغیرہ ملا کر یہ تھوڑا تھوڑا بچوں کو 2-2 چمچ، 1-1 چمچ یہ پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ عزوجل اس سے جو ہے موشن وغیرہ کے حوالے سے فائدہ ہوگا. اللہ نے چاہا پیٹ میں درد ہو، موشن ہے، مروڑ ہے، اس حوالے سے اس طرح کی جو شکایات ہوتی ہیں اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. خارش کا علاج پوچھا گیا. خارش کے علاج کے اعتبار سے یہ ہے کہ سب سے پہلے پرہیز پر توجہ دیں. انڈا ہے، مچھلی ہے، بڑے کا گوشت ہے، یا قبض وغیرہ رہتی ہو اس پر بھی غور کر لیں، اور پانی زیادہ پئیں، سبزی وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں، فروٹ کا استعمال زیادہ کریں، اور اپنے کپڑوں کا، اب جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، ان جگہوں کا خاص طور سے صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. اس کے لیے 4 چیزوں پر مشتمل ایک گھریلو علاج کرتا ہوں. عناب، عناب لے لیں آپ 10 دانے، اور ساتھ میں آپ نے لینا ہے گل منڈی، گل منڈی یہ آپ نے لینی ہے 12 گرام، اور تیسری چیز ہے گلاب کے پھول، یہ آپ نے لینے ہیں 6 گرام. خشک جو گلاب کے پھول ہوتے ہیں یہ 6 گرام لے لیں، اور اگر تازے ہیں تو آپ اس کو 10 گرام کے آس پاس لے لیں، اور اگر قبض رہتی ہے تو پھر اس کے اندر سنا مکی یہ بھی 6 گرام شامل کر لیں. اگر قبض وغیرہ کا بھی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے پھر سنا مکی بھلے آپ نہ لیں، تو یہ 3 چیزوں آپ لے لیں، عناب، گل منڈی اور گلاب کے پھول. ان کو رات کو 1 گلاس پانی میں کے اندر بھگو دیں، اور صبح اس کو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو تھوڑا سا اس کو پکا لیں اور پھر اس کو پی لیا جائے، یا ویسے ہی اس کو چھان کر اس کو پی لیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل کچھ عرصہ استعمال کرنے سے خارش وغیرہ کے اعتبار سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. کمر میں درد کے حوالے سے فرمایا تھا، تو کمر میں درد کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، تو اس پر غور کر لیا جائے کہ وجہ کیا ہے. باقی ایک عام جنرلی ایک علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر بالفرض ہے کہ کمر میں درد کے سبب جو ہے کمزوری ہے، تو پھر اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ انجیر کا استعمال کیا جائے. کھانے کے بعد 2-2، 3-3 انجیر استعمال کریں، انشاءاللہ یہ بھی اعصاب پٹھوں کو قوت دیتی ہے اور ری وغیرہ کو، گیسز وغیرہ کو ریلیز کرتی ہے، تو قبض وغیرہ دور کرتی ہے، تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ مفید ہے. اور باقی چند ایک چیزیں ہیں علاج کے اعتبار سے، گھریلو علاج کے اعتبار سے، یہ آپ نوٹ کر لیں اور اس کو بنا کر رکھ لیں. کیکر کی گوند جو ہوتی ہے، گوند کیکر بھی کہا جاتا ہے، کیکر کی گوند یہ آپ نے لینی ہے. اور نمبر 2 مکھانے، مکھانے ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بعض اوقات مٹھائی کی دکانوں پہ بھی یہ موجود ہوتے ہیں، ایک مکھانے وہ ہوتے ہیں کہ جو حکیموں کی دکان پر ہوتے ہیں، تو وہ پھول مکھانے اسے کہا جاتا ہے، وہ آپ نے لینے ہیں. پھول مکھانے، گوند کیکر، اور تیسری چیز ہے سنگاڑے، خشک سنگاڑے یہ لے لیں، اور چوتھی چیز ہے مصری، اگر کوئی شوگر وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے تو اس کے اندر مصری شامل کر لیں. تو یہ 4 چیزیں، پھول مکھانے، گوند کیکر اور سنگاڑے اور مصری، یہ 4 چیزیں آپ نے لینی ہیں. ہم وزن 50-50 گرام لے لیں، 100-100 گرام لے لیں، اس کو لے کر اس کو اچھی طرح سے پیس لیا جائے، اور پھر اس کو صبح شام 1-1 چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں یا پانی کے ساتھ استعمال کر لیں، بچوں کو بھی دے سکتے ہیں. تو یہ کمر کے درد کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مفید ہوگا. اسی طرح سے گھر میں اور دیگر جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے یا بزرگ ہوتے ہیں، تو یہ سب کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے بہت بہترین سا علاج ہے. یہ کیلشیم کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ مفید رہے گا. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ہوتا بھی خوش ذائقہ ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے اور خوش ذائقہ بھی ہے، کہ اس کو بآسانی بچے بھی استعمال کر لیتے ہیں.
مرحبا.
دودھ میں 1/2 چمچ ڈال کے بچوں کو دے دیں، یا عمر کے اعتبار سے اور کم کر لیں.
اچھا یہ بتائیں، یہ پھول مکھانا اور تال مکھانا، جی اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ اس میں
جی پھول مکھانا الگ چیز ہے، یہ اتنے بڑے بڑے جیسے ہوتے ہیں،
اور تال مکھانا یہ الگ،
تال مکھانا ایک الگ چیز ہے.
یہ تال مکھانا میرا خیال ہے یہ قورمے میں ڈلتا ہے، میرا خیال ہے. ڈلتا ہے نہیں، آپ کو ہے پتہ؟
پتہ نہیں.
چلیں آگے چلتے ہیں. جی خلیل بھائی،
اور آخری میں معدے میں تکلیف جلن وغیرہ کے حوالے سے کہا گیا ہے، تو اس حوالے سے اب کھانے پینے پر ہی غور کر لیں کہ کیا کیا چیزیں کھائی جائیں، تو اس میں سبزی فروٹ وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں، امرود ہے، خربوزہ ہے، اسی طرح سے پپیتا ہے، اس کا استعمال زیادہ کریں تو انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی اگر آپ خود کچھ بنا کر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو تین چیزیں لے لیں، صرف ایک چیز استعمال کرنا چاہیں تو آپ سونف کھا لیا کریں کھانے کے بعد آدھی آدھی چمچ، تو انشاءاللہ یہ معدے کے جلن وغیرہ میں فائدہ ہوگا۔ کچھ ویسے دوا بنا کر استعمال کرنا چاہیں تو پھر آپ خشک دھنیا جو ہوتا ہے، ایک ہرا دھنیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خشک دھنیا، گول گول جو اس کے بیج ہوتے ہیں، یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام لے لیں، اور 50 گرام آپ نے لینا ہے سفید زیرہ۔ سفید زیرہ دو چیزیں ہو گئی، تیسری چیز ہے مصری، اگر شوگر کا پرابلم نہیں ہے تو مصری اس میں شامل کر لیں، یا بغیر میٹھے کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو تینوں چیزوں کو بالکل باریک پیس لیں، کھانے کے بعد اس کو ایک ایک چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ معدے کی تدابیت کے اعتبار سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کا ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، بعد بہت بڑھ رہی بے ترتیبی سی ہو جاتی ہے، دل گھبراتا ہے، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہوگی، اور دیگر اعتبار سے بھی جیسے تدابیت جن لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس اعتبار سے بھی انشاءاللہ یہ فائدہ مند رہیں گی۔ اور آخر میں جو ہے وہ آنکھیں سوج جاتی ہیں، اس حوالے سے پوچھا تھا، تو اس کے مختلف اسباب ہیں، جو اس کا سبب ہے اس کے مطابق جو ہے علاج کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ۔
مرحبا، ماشاءاللہ۔ چلیں جی، جامع معنی سے جواب دیا خلیل بھائی نے، اللہ برکت دیں اور سلامت کریں، جو ہے وہ عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ روبہ صحت فرمائے۔ خلیل بھائی کے ہاتھ میں ڈائری دیکھ کر کسی کے دل میں اگر کوئی یہ ارمان مچل رہا ہو کہ یہ ڈائری مجھے مل جائے تو میں حکیم بن جاؤں گا، تو یاد رکھیے ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں جی، خالی نسخہ پتا ہونے سے بندہ حکیم نہیں بنتا، اس کے تو آپ کو ہی پتا، لیکن آپ حکیم ہیں
نہیں،
لیکن ابن حکیم ہیں۔
ہاں جی،
یہ ایک بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے، تو کچھ چیزیں ہیں وہ سیکھنے سے آتی ہیں، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، استاد ہو تو بات بنتی ہے، پڑھنے کے بعد بھی کسی ماہر حکیم کی نگرانی میں طبیب حاذق بنے تو علاج کی اجازت ملتی ہے، ایسے تھوڑی ہے ادھر سے دیکھا ادھر سے لکھا ہوا پڑھ لیا اور جناب آگے جو ہے نا وہ کر دیا، آگے بتایا گا تو پھر کوئی نہ کوئی تباہ ہی مچائے گا۔ کہنے نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم
خطرہ جان،
خطرہ جان، اور آگے اس کی ایک مثال نیم ملا یہ خطرہ ایمان۔ تو اگر دین اسلام کے مسائل بتانے ہیں تو اس کے لیے درست اور اتھینٹک بات یہ کرنی ہے، اپنی اٹکل پچو سے جو ہے نا وہ اس کو بنا بنا کر اپنی تعبیریں دے دے کے چرب زبانیاں کر کر کے انداز یہ نہیں اپنانا، ورنہ دین اور دنیا دونوں ہی خراب ہو جائے گی، اور قبر میں جو ابھی تو شاید کوئی روکنے والا روک بھی نہیں پائے گا، یا کوئی بات بیان کرنے والا بیان نہیں کر پائے گا، یا بیان کرے گا تو یہ سن نہیں سکے گا، لیکن قبر میں جب جائے گا تو پھر پتہ چل جائے گا، اللہ رحمت فرمائے، اور اس وقت جو پتہ چلے گا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، دین متین کے مسائل درست طریقے سے طریقہ کار کے مطابق ہی بیان کرنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن تھے،
سبحان اللہ،
اور ان کے بارے میں حضور نے دعا قرآن کی تعلیم فرمائی، تو میں چاہوں گا خالد بھائی آپ ذرا تفسیر پڑھنے کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔
سبحان اللہ،
تفسیر قرآن پڑھنا اور کرنا
تو یہ وہ چیز ہے کہ جو علم والے ہی کر سکتے ہیں،
جی
ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، جس کو دو لفظ عربی کے آ گئے وہ چاہے کہ میں اپنی مراد اپنی چاہت اس میں شامل کر دوں، ایسا نہیں ہے، یہ علماء کرام سے سلسلہ در سلسلہ کڑی در کڑی چلتی آ رہی ہے، اور یہ منقولی تفسیر ہوتی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے قرآن کریم کی آیت کیا بیان کر رہی ہے صحابہ کو سکھایا، پھر وہ صحابہ سے چلتا ہوا مانا تابعین تبع تابعین، اور پھر علماء امت تک پہنچا، اور یہ تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اس کے لیے بہت علوم و فنون کی ضرورت ہوتی ہے، عربی پر صرف یہ نہیں کہ عربی کا مطلب جانتا ہو بلکہ اس پر مہارت چاہیے ہوتی ہے،
جی
کون سا لفظ کب کس مطلب کے لیے استعمال ہوتا ہے،
ہاں جی
اس کا پتہ ہونا ضروری ہے، جی ایک لفظ کئی کئی معنی کے لیے استعمال ہو رہا جی ہوتا ہے، لفظ آئینون کئی معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، چشمہ اس کا مطلب ہے، گھٹنا اس کا مطلب ہے، آنکھ اس کا مطلب ہے،
حق
آپ کیا مطلب لے رہے ہیں، اور کہاں لے رہے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. جب تک ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا تب تک آپ کو بیان کرنے کی تفسیر کرنے کی اجازت نہیں. بلکہ من قال فی القرآن برأیہ فقد کفر کے الفاظ احادیث میں موجود ہیں کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی,
اپنی اٹکل پچو سے بول رہا ہے,
اٹکل پچو سے کوئی بات کہی, اپنی ہی لگانے کی کوشش کی,
جی,
فقد کفر, اس نے اسلام کی حدوں کو پھلانگ دیا,
جی,
وہ دوسری جانب چلا گیا. تو یہ بات بھی آپ دیکھیں کہ تفسیر بیان کرنے والا کیا بیان کر رہا ہے. دراصل اس کا بیان کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس آیت میں یہ مراد ہے, مراد باری تعالیٰ بیان کرنا تفسیر. اور آپ دیکھیں گے کیا بیان کر رہے ہیں, کون بیان کر رہے ہیں, کہ اللہ کریم نے یہ آیت اسی لیے نازل فرمائی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سلمان بھائی ایک شخص آیا اور آ کر حدیث بیان کرنا شروع کی اور کہنے لگا قال رسول اللہ, یعنی وہاں قرآن کی آیت کی تفسیر نہیں بلکہ حضور کی طرف حدیث کی نسبت ہے. جو کلام اللہ ہے اس کی افضلیت ہے کلام رسول اللہ پر, لیکن یوں سمجھنے کی بات ہے
جی
کہ وہ شخص آ کر حضور کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے قال رسول اللہ قال رسول اللہ, آپ نے منہ پھیر لیا اس کی طرف سے کہ وہ بس آیا اور ایسے ہی شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا, جب اس نے پوچھا کہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں آپ منہ پھیر رہے ہیں, میری بات ہی نہیں سن رہے, الفاظ نہیں سن رہے, انہوں نے فرمایا کہ جب ہم یہ بات سنتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہماری آنکھیں بہنے لگتی تھیں اور ہمارے کان خود بخود اس طرف متوجہ ہو جاتے تھے. لیکن پھر بعد میں لوگوں نے یہ کام اختیار کیا کہ انہوں نے اس میں معتبر اور غیر معتبر دونوں باتوں کو, جو رسول اللہ نے فرمائی جو نہیں فرمائی, جب دونوں کی نسبت ایک ہی خیال کیے بغیر کرنا شروع کر دی تو ہم صرف وہی حدیث سنتے ہیں جس کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ سے تواتر سے آ رہی ہے. تو یوں وہی تفسیر بیان کی جائے گی جو علماء کرام ایک تسلسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں. ہر بندے کو نہ تفسیر بیان کرنے کی اجازت ہے نہ تفسیر کرنے کی اجازت ہوتی ہے. ہاں اگر ہم خود علم دین حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ اس کی تفسیر پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے جو علماء اہل سنت کے ہمارے پاس تراجم موجود ہیں, کنز الایمان موجود ہے, کنز العرفان موجود ہے, تفسیر پڑھنے کی طرف آئیں تو خزائن العرفان موجود ہے, اور بہت ہی سہولت اور آسانی کے ساتھ الحمدللہ تفسیر صراط الجنان موجود ہے. یہ سیدھی سیدھی پڑھیے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو جانیے, اپنی ضرورت کا مسئلہ معلوم کیجئے, اور پھر جتنا یوں سمجھیں کہ قرآن کی تفسیر ایک سمندر ہے سلمان بھائی, جو جتنا گہرا غوطہ لے گا وہ اتنے ہی قیمتی موتی لائے گا. لیکن کم از کم عوامی سطح پر اگر سیکھنے کے لیے تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ کیا جائے, اسے سیکھا جائے, تو یہ بہت مفید اور معاون ہوگا انشاءاللہ.
مرحبا.
جس بندے کو بیچارے کو تفسیر اور تاویل کا فرق نہیں معلوم کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تاویل ہے یا تفسیر ہے, تو وہ یہ کہے کہ جی میں مفسر قرآن ہوں, میں تو قرآن, میں نے تو کسی سے نہیں پڑھا, خود سے میں مفسر قرآن بن گیا ہوں, مجھے بڑا علم ہے, تو ایسے شخص کی جو ہے وہ لا علمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ تفسیر اور تاویل کا فرق ہی نہیں جانتا کہ تفسیر کیا ہے اور تاویل کیا ہے, حالانکہ دونوں چیزیں جدا ہیں. اور جو علماء بیان کرتے ہیں, اچھا پھر جو پہلے کی تفاسیر ہیں ان کے اندر بھی مختلف جو ہے وہ کیٹیگریز موجود ہیں, علماء نے اس کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے کہ یہ تاویل پر مبنی ہے, یہ تفسیر ہے, اور یہ تفسیر بالقرآن ہے یا تفسیر بالحدیث ہے.
تفسیر القرآن بالقرآن ہے, تفسیر القرآن بالحدیث ہے, اور تفسیر القرآن بالآثار والصحابہ ہے, اور تفسیر قرآن باللغا ہے. یہ اس کی چیزیں بیان کی. ہاں جی,
تو یہ یعنی ایک علم ہے, اور ایک یوں کہہ لیں کہ ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ لازم اور ضروری ہیں, تو جس کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ مطلب اس کو یوں لے لینا کہ نہیں یار یہ کوئی ایسی عام سی بات ہے, عام سی بات آپ دیکھیں دنیاوی علوم کے اعتبار سے ہم لوگ اس کو نہیں کرتے کہ جس آدمی نے کسی یونیورسٹی سے کسی استاد سے نہیں پڑھا ہوا, تو ایسے آدمی کو آپ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے بھیجتے ایسے بندے کے پاس, بے قاعدہ علم پڑھا ہوا, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہاں سے پڑھا ہے کہاں سے نہیں پڑھا, کیا پڑھائے گا کیا نہیں پڑھائے گا. دنیاوی علم کے اندر ہم اتنا جو ہے وہ خیال کریں, اور جو کلام باری تعالیٰ ہے جس کی وسعت فصاحت بلاغت اور جس کے معنی کی کثرت اس قدر ہے, اس پر یوں کہا جائے کہ جو کوئی آئے میں جی بتا دیتا ہوں قرآن کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ خود بھی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں.
دلو فعدلو خود بھی گمراہی کے گھڑے میں گرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گرا دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے. آسان سی بات ایک کہوں، سٹیل کی ڈرائنگ بنانی ہے، مکان کا نقشہ ہے اور اس نقشے کے لیے سٹیل کی ڈرائنگ بنانی ہے، کیا ہم بنائیں گے؟ میں نے اپنا مکان اگر بنانا ہے، ٹھیک ہے، اب میں بولوں مجھے آٹو کیٹ کی بھی تھوڑی آٹو کیٹ ہے کیڈ ہے جو بھی ہے اس کی بھی تھوڑی ہاؤ ناؤ لے لوں، اور میں بولوں یہ اپنے مکان کی جو سٹیل ڈرائنگ ہے یہ میں خود بناؤں گا، تو یہ ایسے بندے کو لوگ ایک لفظ بولتے ہیں پاگل. یہی دیا جا سکتا ہے ٹائٹل، اور کیا دیا جا سکتا ہے؟ جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کو کام کا اندازہ ہی نہیں ہے، وہ کیا کریں گے آپ؟ کہاں پلر بنائیں گے، کہاں بیم رکھیں گے، کدھر کتنا زرگے ڈالیں گے، کدھر کیا کریں گے؟ بڑی چیزیں ہوتی ہیں اس کی غور کرنے والی. پھر اس کا ایک علم ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں. تو جس کا علم سٹیل ڈرائنگ بنانے کا ہے نا، وہ سٹیل ڈرائنگ ہی بنائے، وہ تفسیر قرآن میں نہ آئے. تفسیر قرآن کرنے میں اگر اس کے پاس اس کی وہ شرائط اور جو پورا ایک اس کا الگ سے نصاب ہے، اس پر کبھی ڈیٹیل سے بات کریں گے، جس کو لفظ کا ہی نہیں پتا کہ لفظ یہاں حقیقتاً استعمال ہے، حقیقت ہے یا یہ مجاز ہے.
اللہ حکم.
اچھا مجاز ہے تو کون سا مجاز ہے؟ مجاز مرسل ہے یا یہ استعارہ ہے؟ لفظ ہے یہ، سیگا جو ہے وہ اس میں فائل کا ہے، یہ مبنی المفعول استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، اس کا معنی مبنی المفعول کے لیے ہوگا یا مبنی الفائل کے لیے ہوگا؟ جس کو یہی سمجھ نہیں ہے وہ کیا تفسیر بیان کرے گا؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جو ابلٹی اور صلاحیت نہیں ہے اس کی طرف نہیں آنا چاہیے. اور قرآن کریم میں اپنی رائے کے بارے میں جو بولے گا، تفسیر برائے، یہ سخت حرام ہے، سخت حرام ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے، اور جناب عبداللہ بن عباس کا صدقہ اللہ ہمیں علم قرآن بھی نصیب فرمائے. ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں، سیرۃ الجنان داؤد اسلامی نے اس کو آسان بھی کیا ہے، القرآن ٹرانسلیشن اپلیکیشن دی ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں، اکتساب فیض کر سکتے ہیں، اور اپنے دل کو نور قرآن سے منور کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی محبت سے فیض یاب فرمائے، اور جو باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل پیرا رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. خلاصہ کر دوں، ایک ہے کہ ادب رسول ہے، ٹھیک ہے، دوسرا صحابی رسول کی عظمت و شان بیان ہوئی، تیسرا دعائیں لینے والے کام کریں، چوتھا عقل مند وہی ہے جو اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرے، اور پانچویں بات خلاصتاً جو بلکہ پانچویں بات ماہ رمضان المبارک کی تیاری، روزے رکھیں گے اور احکامات الہیہ کے مطابق رکھیں گے، دین شریعت کے احکامات کے مطابق رکھیں گے، اور آخری بات جو ابھی ہم نے جو کی ہے کہ تفسیر ہم پڑھیں گے. چونکہ ہمارے اندر تفسیر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا ہم کیا کریں گے؟ وہ جو علماء اہل سنت نے، عاشقان رسول علماء نے ہمیں تفسیر بتائی ہے، اس کو ہم پڑھیں گے. سید الجنان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں پائیں گے. آئیے سید اسلام پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
اے مدینے کے تاجدار، تجھے اہل ایمان سلام کہتے، تیرے سلام کہتے ہیں.
کہتے